Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ben. Fa'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen halakas semavati vel ard ve enzele mulkum mines semai ma'a fa ammetna bi hadaiqa zate behce. Tuacil hamdülillah hamari tefsir ka silsilah. 20वें पारे से अल्लाह की तौहीद का तज़किरा था। अल्लाह खैरुन अम्मा युशरिकून, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद पर फिर दलाइल और बहुत सादा अंदाज के देहाती भी, शहरी भी, कम पढ़ा लिखा भी, पढ़ा लिखा भी, सभी को अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की वहदानियत समझ में आए तो ऐसे सादा दलाइल, ज़मीन व आसमान का ये निज़ाम, फिर आसमान से बारिश का भेजना, बंजर ज़मीन को आबाद करना और फिर ज़मीन के अंदर पहाड़ों का गाड़ना, और फिर कौन है ऐसी ज़ात जो इसके सिवा ये सब कुछ करने वाली हो, फिर मुस्तर मजबूर परेशान हाल की फरियाद कौन सुनता है। ये मुशरिक भी मानते थे कि जब वो मुसीबत में घिरते तो दावल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो खालिस अल्लाह को पुकारते थे, तो मुसीबत की घड़ी में कौन फरियाद सुनने वाला है और कौन जात है जो अंधेरों में, समुंदरों में, दरियाओं में रास्ते दिखाता है, बारिश से पहले हवाएं भेजता है, जिसने पहले पैदा किया फिर मौत तारी करेंगे फिर दोबारा जिंदा करेंगे, एक अल्लाह ही की जात है। एक बड़ा अकीदा जिससे जिसका काफ कुफार इनकारी थे, वो मरने के बाद की जिंदगी उन्हें समझ में नहीं आती थी और उनका ये कहना था कि हड्डियां हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, बूसीदा हो जाएंगे, क्या हम फिर जिंदा किए जाएंगे। और कहते ये बात हमारे अबाओ अजदाद से भी कही जाती थी, कोई तो अब तक जिंदा नहीं हुआ। फरमाया अल्लाह की कुदरत देखो, जमीन पे चल फिर के देखो, मुजरिमों का अंजाम देखो, अल्लाह के हबीब को साथ तसल्ली भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी पकड़ फरमाई। फिर ये कुरान तो हक सच की बात करता है और तमाम इख्तिलाफात के अंदर तुम्हारे लिए हक का रास्ता बताता है। और फिर क़यामत का तस्करा है, कुर्ब क़यामत में ज़मीन से निकलने वाला एक जानवर, फिर उसका बोलना, ये इंतहाई कुर्ब की, क़यामत के करीब होने की एक बड़ी अलामत होगी कि ज़मीन से एक चौपाया निकलेगा और वो लोगों से गुफ्तगू करेगा, उसे काफिर मुसलमान की पहचान होगी। वो कोहे सफा से निकलेगा और सीधा हरम पहुँचेगा और मकाम इब्राहिम और हजर असफर के दरमियान खड़ा होगा, और तो ये इंतहाई कुर्ब का जमाना होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, ये सबसे आखिरी क़यामत की निशानियां होंगी। फिर सूर फूंका जाएगा और उस सूर से पहली मर्तबा सब पे घबराहट तारी हो जाएगी, फिर दूसरी सूर से सब पे मौत तारी हो जाएगी, और फिर सूर फूंका जाएगा। इब्तदाई दिन से लेकर अब तक जितने लोग मरे होंगे सब जिंदा हो जाएंगे, और जिनकी जिंदगी में नेकी होगी उन पर कोई घबराहट नहीं होगी, वो बड़े ही अमन से और इत्मीनान से होंगे, और जो बदामालियों की जिंदगी लेके आएंगे ऊंधे मुंह जहन्नम में जाएंगे। आप लोगों से कह दे मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इस रब के, इस घर के रब की, और मैं अल्लाह का फरमा बरदार हूँ, मुझे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कुरान की तिलावत की, और दर हकीकत ही अल्लाह के नबी के वास्ते से सारी उम्मत को तलकीन है कि तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी की हो, तुम कुरान के हकूक अदा करने वाले हो। अहली ईमान को इसी की तलकीन है। और फिर सूरह कसस है जिसके आगाज में मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का तस्करा है। इसकी सूरत में कदरे तफसील से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन के साथ जो मामला पेश आया उसका तस्करा आया है, और फिरौन की वो साजिश जो आज तक दुनिया में बातिल, जिस साजिश को जारी रखी हुई है कि जालिम आदमी अपने मातहतों में तकसीम की प्लानिंग करता है, मंसूबाबंदी करता है, ताकि कोई इज्तिमाई ताकत उसके जुल्म के मुकाबले में खड़ी ना हो सके। ساری دنیا کا کفر آج ظلم پہ کھڑا ہے، اس نے دنیا کے اندر مسلمانوں کی اسی انداز سے تقسیم کر رکھی ہے کہ مسلمان کبھی عدل و انصاف کے لیے میدان میں کھڑا نہ ہو سکے، ان کی اجتماعیت پارا پارا کر دی جائے۔ اور پھر اسلامی دنیا کے اندر بدقسمتی سے جو غیروں کے پروردہ اور انہی کے دسترخانوں کی پر جن کی پرورش اور جن کی تعلیمی سوچ اور فکر، جو انہی کے سانچے میں جن کے دل و دماغ ڈھلی ہوئی ہیں، وہ جو اسلامی دنیا پہ مسلط ہیں، انہوں نے بھی اسلامی دنیا کے اندر پوری قوم کو ٹکڑوں میں، فرقہ واریت میں، لسانیت میں، گروہوں میں، زبانوں میں مختلف انداز سے تقسیم کر رکھا ہے کہ جب اجتماعی طاقت ہی نہ رہے گی تو کوئی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہی نہ رہ سکے گا۔ تو فرعون نے بھی اپنے ماتحتوں کے اندر اسی انداز سے، اور برچور سب سے بڑی اقلیت تھی جسے اسے خطرہ تھا بنی اسرائیل سے، اور انہیں اسے پتہ لگا کہ اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور جس سے میری حکمرانی اور میری حکومت کو زوال ہوگا، اس کے بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور نہ جانے ہزاروں بچے اس نے قتل کر ڈالے صرف اس خطرے کے اندیش، اس خطرے کے پیش نظر، اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا تھا۔ اللہ اللہ ہے، اور اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی ہے، ان کی والدہ کو بھی یہ خوف ہوا، ابھی کوئی ظالم کے کرندے آئیں گے، میرے ہاتھوں سے میرا دل کا ٹکڑا لیں گے اور میرے سامنے اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو، اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، خوف نہ کرنا، غم کی کوئی بات نہیں، ہم تمہیں اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ اللہ اللہ ہے، اور اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، اور آنے والے مسلمانوں کو جنہیں قرآن کی ذات پہ، قرآن پر ایمان ہے، ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے کہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، تو وہ اپنی سلطنت کے زوال کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا، اور جو اس کی زوال کا نشانی بننے والے ہیں، اللہ اس کی پرورش کا انتظام خود اپنی حفاظت میں اسی کے گھر میں کر رہے۔ تو یہ صندوق موت کا سامان ہے، ہوا کوئی نہیں ہوتی، روشنی کوئی نہیں ہوتی، اور پھر دریا کی لہریں خود موت کا سامان ہے، اور پھر وہ صندوق اور پھر وہ لہریں اسے لے کے بھی کہاں گئیں، سب سے بڑے دشمن کے محل کے سامنے، اور اس کے کرندوں نے اسے اٹھایا، اور اس کی اہلیہ آسیہ کے سامنے جب اس بچے کو پیش کیا گیا، اللہ نے اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی، اس گھر میں محبت اس کے دل میں آ گئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیے نا، ورنہ اللہ کہہ سکتے تھے اس ماں سے، اسے لے کر کہیں نکل جاؤ، دشمن کی تمہاری طرف نظر ہی نہیں ہوگی، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہیں دور نکل جاؤ، کہیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اس کی سلطنت سے نکل جاؤ، لیکن موت کے نقشوں میں زندہ رکھنا، اللہ کی قدرت پر ایمان تر و تازہ ہو جائے، اللہ یہ سبق، یہ سامان پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ سامان پیدا کرنا چاہتے تھے، زندگی دینا چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، موت دینا چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشوں میں کوئی رسوائی سے نہیں بچا سکتا، اور رسوائی کوئی ذلت دینا چاہے تو کوئی عزت کے نقشوں کے اندر بھی رکھ کر کوئی رسوائی سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ عزت دینا چاہے تو ذلت کے نقشوں اور رسوائی کی شکلوں کے اندر بھی اللہ عزت دے دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، آج ساری دنیا مادیت کی گرد اپنی سوچ و فکر بنائی ہوئی ہے کہ یہ مادیت ہی زندگی ہے، مادیت نہ ہونے سے موت ہے، اسی کے اندر زندگی اور موت کا سامان ہے۔ اللہ اسی مادی دنیا کے اندر یہ ایمان دینا چاہتے ہیں، یہ سبق اور یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی شان، بچہ گیا، دودھ کسی کا نہیں پیتا، ماں کو بلایا گیا، کسی بھی طریقے سے ماں پہنچی، پتا کوئی نہیں کہ یہ ان کی ماں ہے، بچے نے فوراً سینہ سے منہ لگا لیا، دودھ پینے لگ گئے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم بیٹا آپ کے حوالے کریں گے۔ تو یہ سارا نقشہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی کا، پھر جوان ہوتے ہیں، اب کے ہاتھ سے ایک حربی قبطی اس کا خون ہوتا ہے، جو جنگ آپ کے مقابلے کا ہے، جنگی جنگ میں ہے، اس قبطی کا آپ کے ہاتھ سے خون ہوتا ہے. فرعونیوں کو اس پر، فرعونی اس پر غضبناک ہوتے ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوتا ہے، ایک قانون پاس ہوتا ہے اور ایک طے ہوتا ہے مشورے میں آپ کے قتل کا. وہاں سے اللہ رب العزت ایک بندے کو نکالتے ہیں جو آپ کا خیرخواہ بن کے آپ کو اس کی خبر کرتا ہے. آپ مصر سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف رخ کرتے ہیں، مدین کی طرف جا کر آپ مسافر بن کے ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ میں فقیر ہوں اور میں تیرے در کا محتاج ہوں، میں تیرے مدد کا طلبگار ہوں. اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو بچیاں ایک طرف کھڑی ہی ہیں، اپنے جانوروں کو لے کر ایک کنہ پہ کھڑی ہیں. آپ نظریں چکا کر ان بچیوں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا مجمع اکٹھا ہے، جب یہ فارغ ہوتے ہیں پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، اس مجبوری سے ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف ایک کنویں پر بڑی چٹان تھی، آپ وہاں جاتے ہیں، اس چٹان کو ہٹاتے ہیں، اس بچیوں کو، بکریوں کو دودھ پلا، پانی پلاتے ہیں. یہ بچیاں اور گھر جلدی پہنچتی ہیں. ابا پوچھتے ہیں کیوں خیریت جلدی آ گئی؟ تو یہ بتاتی ہیں ایک شخص تھا بڑا ہی امانت دار تھا کہ انہوں نے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. کسی کی عفت پاک دامنی پہ اس کا تحفظ، یہ بھی امانت میں داخل، نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھی، بڑا امین ہے. اور ابا سے کہنے لگے ابا اگر آپ نے کسی کو خدمت پہ رکھنا ہی ہے تو آپ انہیں خدمت پہ رکھیں، ان میں دو خوبیاں ہیں، لقوی امین. علماء نے لکھا ہے یہ بچیاں بڑی صاحب بصیرت تھیں، دور اندیش تھیں، عقل مند تھیں، کہ اس چھوٹے سے معاملے سے ان کے اندر شخصیت کی پہچان آ گئی کہ بڑے ہی کارآمد آدمی ہیں جنہیں خدمت پہ رکھا جا سکتا ہے. اور دو خوبیاں جو ہر ماتحت کے اندر ہونی چاہیے، بلکہ ہر ماتحت کیا، اگر آدمی کسی بھی زندگی کے شعبے کے اندر قابل توجہ بننا چاہتا ہے، کسی بھی شعبہ زندگی میں قابل توجہ بننا چاہتا ہے اور لوگوں کی نظریں لینا چاہتا ہے اور لوگوں کے ہاں قابل توجہ رہنا چاہتا ہے، تو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر دے، ایک صلاحیت پیدا کر دے، دوسری دیانت پیدا کر دے. صلاحیت پیدا کر دے، دیانت پیدا کر دے. اسی طرح کہ آپ اپنے ماتحت رکھ رہے ہیں، کسی شعبے میں رکھ رہے ہیں، دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کام کی اہلیت بھی ہونی چاہیے اور دیانت بھی ہونی چاہیے. دیانت ہے، اہلیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی نیکی اپنی جگہ لیکن تمہارے کام کا نہیں ہے، اور اہلیت بہت ہے دیانت نہیں ہے تو اس میں تمہارا نقصان ہے. کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا نقصان کر کے تمہیں ہوا بھی نہ لگنے دے اور نقصان کر جائے. تو اس لیے ماتحت رکھنے میں، اپنے شعبے میں رکھنے کے لیے یہ دو خوبیاں ہیں، اہلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو. اور تمہیں بھی اگر زندگی میں کہیں توجہ لینی ہے، کسی شعبے میں لوگوں کی توجہ لینی ہے اور اپنے آپ کو کارآمد بنانا ہے اور دکھانا ہے، تو اپنے اندر دیانت پیدا کرو اور اپنے اندر اہلیت پیدا کرو. پھر اسلام میں دیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تم اللہ کے حق میں بھی خیانت نہ کرنا، مخلوق کے حق میں بھی خیانت نہ کرنا. اور ہمارا ایمان ہے بھائی، یہ ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کے حق میں خیانت دیانت نہیں کرتا وہ مخلوق کے حق میں کبھی دیانت دار ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کی کبھی وہ ممکن ہے زندگی کے کسی حصے میں اپنے مفادات کے خاطر وہ دیانت کا مظاہرہ کرے، مصنوعی طور پہ دیانتدار لگے، لیکن اسی زندگی کے کئی حصے میں وہ ایسی خیانت کر رہا ہوگا کہ اس کی اس دیانت اور خیانت میں ایسا لگتا ہے کوئی جوڑ ہی نہیں، ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک شخصیت سے ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جب تک کوئی شخص اللہ کے حق میں دیانتدار نہیں ہوگا، مخلوق کے حق میں وہ دیانتدار ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بنیادی صلاحیتیں ہیں، دیانتداری ہونا. اور بہت کچھ ہمیں پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا اور پھر آپ کو لاٹھی دی اور وہ اجزہ بن جاتی، اور پھر آپ اپنے خات کو نکالتے گریبان سے، وہ چمکتا ہوا نظر آتا فرعون کے پاس اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور اس نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ سب اس کے اندر کا تکبر اور غرور تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، پھر بنی اسرائیل نہ مانے، اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمارے بزرگ تھے مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس واقعے کے متعلق کچھ بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کرتے تھے کہ انسان مصائب میں اور آلام میں جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے دنیا میں اور آخرت میں عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ایک بنیادی جوہر ہے ثابت قدمی، ثابت قدمی، صبر کا مظاہرہ۔ اور اسی طرح جب آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے تو اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالا کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص اللہ کی محبت میں اور اللہ کی ذات کی پر ایمان میں سچا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑے سے بڑا دشمن اور بڑے سے بڑا باطل، اس کی طاقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ سب اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کی غلامیت کا تذکرہ، غلامیت کا ایک بڑا اثر ہے کہ آدمی کے اندر ہمت حوصلہ عزم، ہاں ہمت حوصلہ عزم، اس کا بیج ہی مر جاتا ہے غلامیت کے اندر رہ کر، اس کا ایک بہت بڑا نحوست ہے آدمی کے اندر، ہمت حوصلہ اور عزم، یہ روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آزاد لوگوں کے اندر ہمت حوصلہ اور عزائم بلند عزم، یہ ان کے اندر یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب دی، اور اگر یہ نہیں مانتے اور اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں تو پھر ان کی گمراہی کا وبال انہی پر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کا کام اللہ کا پیغام دینا ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، آپ راہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن صراط مستقیم پہ لے کے آنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ دعوت اور پیغام تو دے سکتے ہیں اور ہدایت کا قبول کرنا یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق کی بات ہے، اور اللہ کی سنت اس میں یہی ہے، واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو دل کی سچی طلب لے کے آتا ہے اللہ اسے یہ عظیم سعادت اور عظیم الشان نعمت اور ہدایت کی دولت عطا فرماتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا تذکرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جو آخرت کا جو آخرت میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اور جو دنیا ہی کے اندر سب کچھ، دنیا ہی کی زندگی کو، مال و متاع کو سب کچھ سمجھتا ہے، کیا اللہ ان دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جو شرک کا پیروکار ہے وہ انہیں پکاریں گے کل قیامت میں اپنے معبودوں کو، کوئی بھی ان کی رہنمائی اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آنا۔ پھر توبہ جس نے کر لی، اعمال صالحہ اختیار کی، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ رات کا نظام ہے، اور اگر رات کو رات ہی رہنے دے تو کون ہے جو دن لا سکتا ہے، اور دن کو اللہ دن ہی رہنے دے کون ہے جو رات لے کے آ سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ ہے، رات دن پر اسی کا چلتا ہے۔ پھر فرعون کی طرح ایک بڑا ہی متکبر اور بہت بڑا اپنے وقت کا سرمایہ دار قارون کا تذکرہ ہے، اور جسے مال و دولت نے انتہائی درجے کی تکبر میں مبتلا کر رکھا تھا اور انتہائی درجے کا احسان فراموش تھا، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے اللہ کی نعمتوں کے اندر احسان فراموشی کا مظاہرہ کر کے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، اور جب اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی تلقین اور پیغام دعوت دی جاتی تو کہتا یہ سب میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے۔ مومن اور کافر کے مزاج میں بہت بنیادی فرق ہے، مومن ہر کمال کو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تبھی تو مسلمان کہتا ہے کسی چیز کے ملنے پر ماشاء اللہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، اور کسی کام کے بارے میں کرنے جاتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اور کافر کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری صلاحیت ہے اور میری محنت ہے اور میرا اندر یہ جوہر موجود ہے، یہ کافر کا مزاج ہے. اور مومن کا مزاج ہر خوبی اور ہر نعمت اور ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان دنیا پرست لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا، جن کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے اور جن کے نظر میں مادی ہی عزت اور کامیابی کا مرکزی نقطہ ہے. جب انہوں نے قارون کو اس حال میں دیکھا تو اسے دیکھ کر رال ٹپکانے لگے، رش کرنے لگے اور کہنے لگے کاش کہ جو اسے ملا ہے ہمیں بھی ملتا، کاش کہ اسے جو ملا ہے ہمیں بھی ملتا. دنیا پرستوں کے ہاں دنیا چونکہ سب سے بڑی چیز ہے اور ان کے ہاں کامیابی کا نقطہ، مرکزی نقطہ مال و دولت ہی ہے اور مادیت کے نقشے ہی ہیں، وہی ان کے ہاں فلسفہ ہے کامیابی کا اور وہی ان کے ہاں عزت کا معیار ہے اور ان کے ہاں مادی نقشے ہی عزت کے پیمانے ہیں. تو انہیں یہ جب نقشے جب قارون میں دیکھے تو رش کرنے لگے، کہنے لگے کاش کہ یہ چیزیں ہمیں بھی ملی ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دولت نصیب فرمائی تھی، جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے بصیرت کی دولت نصیب فرمائی تھی. انہوں نے کہا تف ہو تم پہ، کس شخص پہ رش کر رہے ہو؟ رش کرنے کے قابل اس دنیا میں ہیں تو وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والے ہیں اور جن کی زندگی وہ ہے جو زندگی اللہ کو پسند ہے، یہ لوگ قابل رشک ہیں. ان جیسے ہونے کی تمنا کرو کہ کاش کہ ہم ایسے ہوتے. اور آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، کنہیں دیکھ کر رش کرتے ہیں اور کنہیں دیکھ کر کمزور سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں. آج مسلمانوں کا طرز سوچنے کا طرز اور ان مسلمانوں کی فکر بھی بدقسمتی سے وہی ہونے لگی ہے جو کبھی غیروں کی ہوا کرتی تھی. حالانکہ اللہ کے مقبول بندوں کی زندگیاں ایسی ہیں، آدمی رش کرے کاش کہ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے، ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسی دینداری، یہ قابل رشک چیزیں ہیں. اس کا تذکرہ پھر جب اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے تمام تر خزانوں کے ساتھ اور محل کے ساتھ زمین کے اندر دھنسایا تو یہ جو رش کر رہے تھے ان کی آنکھیں کھلی، ان کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج اس مصیبت اور عذاب میں ہم بھی گرفتار ہوتے. اسی کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے ایک ضابطہ اور قانون قیامت تک آنے والے لوگوں کو سنا دیا کہ جو بھی دنیا کے اندر بڑائی چاہے گا اور فساد چاہے گا، تکبر اور غرور کرے گا، اپنی برتری چاہے گا، اس کے لیے آخرت نہیں ہے. آخرت تو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پیشن گوئی فرمائی، آپ مکہ تشریف لائیں گے، اس پیشن گوئی کا تذکرہ ہے. اور پھر آپ تشریف لائے جو خود بہت بڑی آپ کی نبوت کی سچائی اور آپ کی رسالت کی سچائی کی گواہی ہے، اس کا تذکرہ. پھر سورہ عنکبوت ہے، آغاز میں اس بات کا تذکرہ ہے اللہ والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صلحاء اس دنیا کے اندر دین کے خاطر انہیں ازمائش کے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے اور گزریں گے اور گزرتے رہیں گے. یہ دنیا میں اللہ کی سنت رہی ہے اہل ایمان، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دوست اور اولیاء اتقیاء اور صلحاء وہ ان ازمائش کے گھاٹیوں سے گزرے ہیں اور یہ سنت اللہ کی دنیا میں جاری رہی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ ازمائش کے گھاٹیوں میں منافق کا نفاق کھل کے آتا ہے، منافق کا نفاق کھل کے آتا ہے، پتہ چل جائے سر کی آنکھیں رکھنے والوں کو یہ اہل نفاق ہیں اور یہ اہل اخلاص ہیں اور یہ ایمان والے ہیں، اس کی پہچان ہو جائے. اس قسم کی ازمائشیں زندگی میں ایمان اور دین کے خاطر اٹھانی پڑتی ہیں. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے. ہاں یہ بتایا اگر وہ گناہ کی بات کہیں، شرک کی دعوت دیں تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اور مخلوق کی ایسی اطاعت کی اجازت نہیں جس میں خالق اور مالک کی ناراضگی اور نافرمانی ہوتی ہو، اس کا تذکرہ. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ازمائشوں کا تذکرہ، صدیاں گزر گئیں اللہ کا پیغام دینے میں اور ازمائشوں کی زندگی گزارتے گزارتے زندگیاں صدیاں گزر گئیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو نجات نصیب فرمائی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے باپ کو توحید کی دعوت دینا اور پھر والدین اس اس پر ازمائشوں کا اٹھانا اس کا تذکرہ ہے. پھر قوم لوط کی طرف فرشتوں کا آنا, اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینا, اور پھر قوم لوط کی بےہودگی اور ان کی بے حیائی کا تذکرہ فرمایا, کس طریقے سے وہ گھٹیا حرکت کیا کرتے تھے اور بے حیائی کے آخری درجے پہ تھے. پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور قوم لوط کو ہلاکت کا فیصلہ فرمایا, اور لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے تو پریشان ہو گئے کہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم ان پر بھی دست درازی نہ کرے اور مجھے اپنے ان مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرے. تو فرشتوں نے آ کر آگاہ کر دیا, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, آپ کی قوم کی ہلاکت کا سامان لے کے آئے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ قوم مدین ہے, عاد ہے, سمود ہے, قارون ہے, فرعون ہے, حامان ہے, ان کے پاس حق آیا لیکن انہوں نے زمین پہ تکبر کیا, اور تکبر کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا. تکبر کی سب سے بڑی نشانی انبیاء علیہ السلام کے حق سچ کا انکار کرنا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ان سب کا جرم مشترکہ جرم ایک تھا, اور وہ تھا اخذنا بذنبی, ہم نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماؤں بہنوں, ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہے, ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھکی ہے. اس لیے کبھی بھی جرت کے ساتھ گناہ نہ کرنا, اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے ایک ایسی مصیبت چھپی ہے. بس اوقات زندگی بھر کی نیکیاں راکھ ہو جایا کرتی ہیں, زندگی بھر کی دینی محنت سب صفر ہو جایا کرتی ہے. بھول ہو جائے فوراً توبہ کر لو, اصرار نہ کرو, تو ہر گناہ کے پیچھے اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے, ان سے کسی نے پوچھا, ایک آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے, نفل عبادات, نفلی عمرے, حج عمرے اور نفلی صدقات خیرات, نفلی نمازیں بہت آگے ہے, لیکن گناہ بھی کرتا ہے, اور دوسرا وہ شخص ہے جو فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے, زیادہ نفلی عبادات تو اس کی زندگی میں نہیں ہے لیکن گناہوں سے بہت پرہیز کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, محتاط اور احتیاط کی زندگی ہے, ان دونوں میں زیادہ محفوظ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور امام المفسرین کے لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو علم کی اور قرآن کے فہم کی دعا دی تھی, آپ امام المفسرین تھے. فرمانے لگے, جو شخص کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے, یہ ہمیشہ خطرے میں ہے, اس لیے کہ کسی بھی گناہ کے پیچھے کوئی ایسا غضب اللہ کا آئے تو ساری زندگی کی نیکیاں سبھی ضائع ہو جائیں. محفوظ وہ ہے جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے. تو یہاں ایک اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا کہ ساری قومیں جن کی ہلاکت کے تذکرے تم سنتے آئے ہو, اور بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے تذکرے تم نے سنے ہیں, اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی زندگیاں تم نے سنی اور دیکھی ہیں, ان سب کی ہلاکت کی وجہ اخذنا بذنبی, گناہ کی وجہ سے بعضوں پر ہم نے ایسی چیخ آواز بھیجی جس سے کلیجے پھٹ گئے, بعضوں کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا, بعضوں کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, اور یہ سب ان کے اپنے کیے کے نتیجہ تھا. اور اللہ کے سوا جنہیں اوروں کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے, ان کی حیثیت تو اتنی کمزور حیثیت ہے جیسے مکڑی کا جالہ اس زمین پر سب سے کمزور گھر کہلاتا ہے. فرمایا ایسا کمزور گھر, ان کی مثال تو اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے, نہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے, نہ جو اندر ہے اس کی حفاظت کر سکتی ہے. تو یہ معبود بھی عابد بھی دونوں ہی کمزور ہیں. پھر اللہ رب العزت اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ سمجھنے والے اس سے سمجھ پا کر اللہ کی معرفت پا سکیں, اور ایمان والوں کے لیے زمین و آسمان کے اس نظام میں اور اللہ کی اس قدرت کے شہکار میں بہت کچھ نشانیاں ہیں اور اللہ کی معرفت کا بہت سامان ہے. سبحانک اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.